اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تو یہ ساری کتابیں زبانی یاد تھیں بھائی، بعض تو لبا نے ذکر کیا کہ طبیعت ان کی جلالی تھی، لیکن طلبا بتاتے ہیں سبق جب شروع ہوتا تھا ان کو سبق میں آتے تھے تو پھر ان کی شفقت ہمیں نظر آتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ ان سے زیادہ کوئی طلبا پر شفقت کرنے والا نہیں ہے بھائی. تو ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے ہیں تو سبق کے درمیان کوئی بات آئی حدیث میں، تو نحوی مسئلہ بتلایا کہ بھائی یوں ہے نحوی مسئلہ اور اس طرح اس کو پڑھیں گے. تو ایک طالب علم بولا کہ استادی ہدایت النحو میں تو یہ بات اور طرح لکھی ہے، اس طرح نہیں لکھی. تو فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، ہدایت النحو میں بھی اسی طرح لکھی ہے جیسے میں نے بتلائی ہے، اور پھر وہیں سے ہدایت النحو کی عبارت پڑھنا شروع کر دی اور پھر وہ مسئلہ گزر گیا. پڑھتے جا رہے ہیں، تین چار صفحے پڑھ دیے، پھر کہتے ہیں بھائی آگے بھی چلوں یا بس کروں، ساری کتابیں ان کو زبان ہی آتی. مقامات میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا، اور مقامات ان کو زبانی یاد تھی، حتیٰ کہ فرماتے تھے کہ یہ مجھے قل ہو اللہ کی طرح یاد ہیں، بلکہ قل ہو اللہ میں بھی شاید کچھ شک ہو، الحمدللہ کی طرح یاد ہیں، جو الحمدللہ تو ہر نماز میں پڑھنا ہوتی ہے. اور ہزاروں اشعار یاد تھے، قصائد پورے پورے. اور پھر ان کے سبق میں اللہ نے اتنی لذت رکھی تھی کہ میں نے زندگی میں اتنی لذت کسی سبق میں نہیں دیکھی. اور روزانہ ترمذی کا سبق ہوتا ظہر سے لے کر عصر تک، تو یہ دو ڈھائی گھنٹے بن جاتے ہیں. حالانکہ جتنا بھی اچھا سبق ہو، ایک گھنٹہ ہو تو طالب علم تھک جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ بس اب باقی کل ہو جائے، کافی پڑھ لیا. جتنا بھی اچھا سبق، لیکن ان کا تو روز دو ڈھائی گھنٹے کا سبق ہوتا، اور پھر سال کے آخری مہینوں میں تو بالخصوص مغرب کے بعد سبق شروع ہوتا، کبھی 11:30 بجے تک، کبھی 12:00 1:30 بجے تک سبق مسلسل چلتا. پھر اس کے بعد جا کر مسجد میں عشاء کی نماز ان طلبا کے ساتھ با جماعت الگ ادا کرتے ہیں. تو یہ اور بعض اوقات عشاء کے بعد شروع ہوتا تو فجر تک سبق رہتا. تو طلبا سے، ان کے شاگردوں سے ہم پوچھتے کہ یہ آپ تنگ نہیں ہوتے تھے 7-8 گھنٹے، کبھی 10 گھنٹے مسلسل ایک ہی سبق چل رہا ہے 8-10 گھنٹے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، 8 گھنٹے ابھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو بٹھائیں اثر تک، میرا خیال یہ پھر بھی نہیں 8 گھنٹے بنتے بھائی، پھر بھی 6-5.5 گھنٹے بنتے. ابھی بیٹھے ہیں اور یوں سمجھیں کوئی عشاء تک بیٹھے رہیں گے مغرب کے بعد تک. تو طلبا سے پوچھتے آپ تنگ نہیں ہوتے اتنا لمبا سبق ہوتا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت کا، ہم بیٹھے ہوتے تھے سبق چل رہا ہے چل رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے مگن ہو جاتے تھے ہم سبق میں. اور جیسے ہی تھوڑا سا تھکن کا ہمیں احساس ہونے لگتا، اچانک حضرت کی آواز آتی، بس مولانا باقی کل پڑھیں گے. ہم دیکھتے تو 6 گھنٹے گزر گئے یا 7 گزر گئے یا 8 گزر گئے، ہم حیران خود ہوتے کہ یہ کیسے گزر گئے. اور یہ تو میں ان کی مستقل کرامت سمجھتا ہوں. جتنا بھی اچھا سبق ہو، چاہے دیوبند سے بھی آ کر کوئی آپ کو پڑھانے بیٹھ جائے نا، 1 گھنٹے بعد آپ کا جی چاہے گا یا 1.5 گھنٹے بعد تو ضرور چاہے گا کہ بس جی بہت زیادہ ہو گیا، اب باقی کل ہو جائے. اور وہ بھی سبق علمی باتیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ کوئی واقعات سنا رہا ہو. پھر ان کی ایسی ایسی باتیں ہیں، ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات سنا دیتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ہی چھپا کر رکھا، بڑا ہی چھپا کر. ابھی یہ پچھلے سال ایک ڈیڑھ سال قبل مجھے کس نے واقعہ سنایا، میں حیران رہ گیا. جامعہ کے ایک استاد ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ میں جامعہ میں پڑھا بھی یہیں، پھر پڑھا بھی یہیں رہے. کہتے ہیں یہ گلبرگ میں ایک عامل تھا، جنات کا بہت بڑا عامل تھا، ساری عمر اس کی یہ جنات کے چلے وغیرہ کرنے میں گزری تھی. بوڑھا تھا، 70-80 سال کا، اور اتنے چلے اس نے کیے تھے کہ اس کی ٹانگوں پر بھی اثر پڑ گیا تھا، کچھ معذور وغیرہ ہو گیا تھا ان کی وجہ سے. کہتے ہیں میرا ان سے تعلق تھا، میں ان کو کبھی کبھی ملنے جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، وہ بھی آ کر بیٹھا. باتوں باتوں میں اس نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلاف کوئی بات شروع کر دی. ایک دو باتیں اس نے کی، وہ عامل خاموش رہا. پھر آگے کرنا چاہتا تھا، وہ عامل کہنے لگا بس بھائی بس، اور کہنے لگا کہ تمہاری ایک ایک بات اس وقت شیخ صاحب کو پہنچ رہی ہے بھائی. اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں عجیب بات بتلاؤں، مولانا موسیٰ صاحب جنات کی ایک ریاست کے بادشاہ ہیں جہاں صرف ان کا حکم چلتا ہے. میں خود یہ واقعہ سن کے اتنا حیران ہوا، جنات کسی کو اپنا، انسان کو اپنا بادشاہ بنائیں، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھا کہ حرم شریف میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحن میں ہی بیت اللہ کے سامنے، اگلے حصے میں طواف ہو رہا ہوتا ہے تو پچھلا حصہ خالی ہوتا ہے. اب تو پتہ نہیں ہجوم شاید اور بڑھ گیا ہوگا، اس زمانے میں آدھا صحن خالی ہوتا تھا. تو طواف وغیرہ جب کر لیتے تو پھر تھک کر بیٹھتے، تو وہیں صحن میں طواف سے پیچھے سامنے ہی بیٹھ جاتے. تو ایک عالم ذکر کرتے ہیں کہ ہم بھی وہاں سے گزر رہے تھے، نظر پڑی کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی علماء بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سے سوالات وغیرہ پوچھ رہے ہیں. ہم بھی جا کر بیٹھ گئے، وہ مختلف سوالات وغیرہ کر رہے ہیں، حضرت جواب دے رہے ہیں. تو ان میں ایک عالم نے پوچھا، جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مراقبہ وغیرہ کر رہا تھا، مراقبے میں میں نے عرش کا مشاہدہ کیا یا جنت کا مشاہدہ کیا یا جہنم کا مشاہدہ کیا یا میں نے لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا وغیرہ. اسی طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ میں مراقبے میں تھا یا ذکر میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میں حرم پہنچ گیا ہوں، میں نے وہاں طواف بھی کیا، وہاں میں نے نماز بھی پڑھی، اور پھر دیکھا ایک دم کہ میں اپنے گھر پہنچا ہوں. تو کیا حضرت اس طرح ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت نے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمانے لگے کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ احوال جس پر آئیں، یہ احوال عوام کو بتانے والے نہیں ہیں، جس پر یہ احوال آئیں اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے. جو میں بتا رہا ہوں نا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا چھپا کر رکھنے چاہیے. تو وہ عالم کہتے ہیں، پھر بول پڑے، نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مثلا لاہور میں ہے اور وہ کہے کہ میں ابھی ایک دم میں نے دیکھا میں حرم پہنچا ہوں، میں نے طواف بھی کیا، میں نے ظہر کی نماز وہاں با جماعت ادا کی، اور پھر دیکھا تو میں واپس اپنے گھر پہنچا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے کہ بھئی یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حرم کے جتنے پتھر ہیں، پہاڑ، چٹانیں ہیں، درخت ہیں، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا آپ نے ان کے ذکر کو سنا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں حضرت. تو فرمانے لگے کہ اگر آپ سن لیں تو برداشت بھی نہ کر سکیں، اور میں اس وقت بیٹھا ان کے ذکر کو سن رہا ہوں. یہ کہتے ہیں حرم میں بیٹھے ہوئے فرمایا. اللہ، ان کی شخصیت بڑی عجیب تھی بھائی، بڑی عجیب. مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہیں جامعت الرشید کے، یہ ضرب مومن جنہوں نے شروع کیا، وہ والد صاحب کے شاگرد ہیں. تو والد صاحب کی عادت تھی جب یہ تصنیف و تالیف کے کام میں اکیلے ہی لگے رہتے تھے بھائی، ایک آدھ طالب علم جو ذہین ہوتا اس کو ساتھ ملا لیتے، اس کو طریقہ سکھا دیتے، پھر اس کو جو کام وہ کر سکتا وہ اس کے حوالے کرتے، مثلا کوئی حوالہ لکھنے کے لیے دے دیتے کہ یہاں سے یہاں تک یہ حوالہ نقل کرو فلاں کتاب سے، یا وہ پروف ریڈنگ کرتے کرواتے، یا املا کرواتے، خود بول رہے ہیں وہ لکھتا جا رہا ہے، تو مختلف وہ تاکہ ذرا آسانی ہو جائے کام کے اندر. تو مفتی عبد الرحیم صاحب وہ تو بڑے ذہین اور قابل تھے، تو ان کے کام سے بڑے خوش تھے. تو ان کا جب دورہ حدیث کا سال مکمل ہو گیا، سال کے دوران ہی وہ پڑھتے بھی تھے والد صاحب کے ساتھ، یہ کام بھی کرتے کتابوں کا، سال جب دورہ حدیث کا امتحان ہو گیا، اب ان کا سال ختم ہو گیا تھا، اب تو وہ مدرسے میں نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے جانا تھا. تو والد صاحب سے کہا کہ استاد جی، اگر آپ میرے لیے اجازت لے دیں، میں چاہتا ہوں ایک سال مزید یہاں جامعہ میں رہوں، لیکن ویسے تو میں نہیں رہ سکتا، تو اگر آپ اجازت دے دیں، میں جو جی چاہتا ہے میں آپ سے کچھ خارجی طور پر کچھ کتابیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا کتابوں کا. تو والد صاحب تو ان کے کام سے بڑے خوش تھے، فرمانے لگے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ کوئی نیا آدمی، کسی نئے آدمی کو وہ لاتے، اس کو پھر طالب علم کو پھر سکھانا پڑتا سارا کام. تو چنانچہ ان کے لیے وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے انہوں نے باقاعدہ معتمد صاحب سے تکمیل کا ایک سال منظور کروایا، اور پھر اس کی بنیاد پر میرا داخلہ ہوا. میں مدرسے میں ایک سال اور رہا، حضرت سے میں خارجی کتابیں بھی پڑھتا رہا اور کتابوں کا کام بھی چلتا رہا. تو سال کے درمیان آیا تو وفاق کے داخلے جانے لگے. تو اب تو ہے میرا خیال درجے الگ الگ رہتے ہیں نا، پہلے اس طرح نہیں، بس ایک علاقے والے اکٹھے مل کر کمرے میں رہتے تھے، کوئی خامسہ کا ہے، کوئی صابیہ کا ہے، کوئی دورے کا ہے، تو اس طرح بڑے درجوں والے اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو کہتے ہیں داخلے شروع ہوئے، وفاق کے داخلے جا رہے ہیں، تو میرے کمرے میں، مجھ سے ایک درجے پیچھے لیکن کمرے کا ساتھی تھا علاقے کا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے پچھلے سال وفاق کا امتحان نہیں دیا، آپ وفاق کا داخلہ بھجوا دیں، جا رہے ہیں اس سال دے دیں، آپ جامعہ میں ٹھہرے ہوئے تیاری کر کے امتحان دے دیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، اتنے مہینے گزر گئے، میں نے تو کتابیں کھول کے نہیں دیکھی، مجھے تو سارا بھول گیا ہے، میں کیسے امتحان دے سکتا ہوں. اس نے بڑا مجھے اصرار کیا، لیکن میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا. تو اس نے اپنی طرف سے میرا داخلہ بھیج، اچھا ساتھی تعلق تھا، اس نے اپنی طرف سے میرا داخلہ بھیج دیا. کہ تو امتحان کے دن آئے، میرا رول نمبر بھی آ گیا، اور یہ چونکہ اب دوسرا سال بھی میرا ختم ہونے والا تھا، تو میں نے جانا ہی تھا امتحان کے بعد. تو اب سارا دن حضرت کے ساتھ میں کتابوں کے کام میں لگا رہتا، رات کو 3-3.5 بجے تک کتابوں پر تصنیف وغیرہ کے کام میں مشغول رہتا تھا. میں نے حضرت کو نہیں بتایا، ایک دو پرچے بھی گزر گئے، بڑے ہی خراب پرچے ہوئے، کیونکہ میں نے کوئی نہ سوالیات تھے نہ میں نے تیاری کی. پھر ادھر دوسرے تیسرے دن حضرت کو پتہ چل گیا، تو فرمانے لگے کہ بھائی آپ امتحان بھی دے رہے ہو؟ میں نے کہا جی استاد. تو کہنے لگے بھائی رات کو 3:30 بجے تک تو تم میرے ساتھ سوتے ہو، تم سوتے کس وقت ہوگے، امتحان کی تیاری کس وقت کرتے ہوگے، کیسے امتحان دے رہے ہو؟ میں نے کہا بس استاد بس ویسے ہی دے رہا ہوں امتحان. تو بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے خدمت پر، کتنی خدمت. اور فرمایا کہ لو بھائی میرے قلم سے امتحان دو. اور ساتھ عجیب جملہ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا میں صرف اپنا قلم تمہیں دے رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم لے لیا، امتحان دیے، لیکن تیاری تھی نہیں، بڑے ہی خراب پرچے میرے سارے ہوئے. امتحان ختم ہوئے، سال مکمل ہوا، اب میں مدرسے میں رہ نہیں سکتا تھا، تو خیر چھٹیاں میں آ گیا پھر اپنے علاقے میں. اور پھر جب وفاق کا نتیجہ آیا، ساتھیوں نے کہا بھائی وفاق کا نتیجہ آ گیا، آؤ چل کر پتہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میرے پرچے خراب ہوئے تھے، میں تو فیل ہوں گا، میں نہیں جاتا. انہوں نے بڑا اصرار کیا، لیکن میں نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے میرے کیسے پرچے میں، میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا تم نہیں جاتے تو اپنا رول نمبر دے دو. میں نے کہا لو رول نمبر لے جاؤ میرا. وہ چلے گئے اور رول نمبر لے گئے، اور پھر آ کر جب انہوں نے مجھے نتیجہ بتایا تو میں نے حضرت کی عظیم کرامت دیکھی، اور مجھے حضرت کا وہ جملہ یاد آیا کہ میں تمہیں اپنا قلم نہیں دے رہا بلکہ اپنا ہاتھ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کہتے ہیں نتیجے کے مطابق میں وفاق میں دورہ حدیث میں پورے پاکستان میں اول آیا تھا. اللہ، ان کی شخصیت بڑی عجیب تھی بھائی، بڑی عجیب. علم تو اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ انسان دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس پر روب پڑ جاتا تھا، عجیب ایک روب اللہ نے دیا تھا. چاہے نہ جانتا ہو، ویسے کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کسی کی نظر پڑتی تھی اس پر روب پڑ جاتا تھا. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا امام رازی کے بارے میں، امام غزالی، امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ جو جبال العلوم تھے، ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. تو ذہن میں ایک تصور بنتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے، کیسی ان کی شخصیت ہوگی. اور ہمیشہ دل میں یہ تمنا ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ تھے، ان کی کیسی شخصیت ہوگی. حضرت کی شخصیت کیسی تھی اس سے اندازہ لگائیں. کئی شاگردوں نے بتلایا کہ ہمارے ذہن میں بھی اسی طرح کے تصور تھے، پتہ نہیں یہ ائمہ جو گزرے ہیں کیسی کیسی ان کی شخصیت، ان کے روب کا کیا حال ہوگا، ان کی شخصیت، ان کے علم. کہتے ہیں یہاں جب ہم آئے، داخلہ لیا اور حضرت پر پہلی نظر پڑی تو دل نے خود بخود کہا کہ وہ شخصیات کس جیسی ہوں گی. یقین ہے ایسی ایک شخصیت کے ہزاروں کا علماء کا مجمع ہوتا، اس میں نمایاں دکھائی دیتے تھے، سب سے الگ دیکھنے والے خود کہتے کہ یہ اس زمانے کے انسان نہیں لگتے. طاہر القادری بھی آیا تھا ایک مرتبہ مدرسے میں بھائی، تو والد صاحب کی کا معمول یہ تھا، ایک تو معمول ان کا یہ بھی تھا، نماز کے بعد دعا بڑی طویل دعا مانگتے تھے بھائی، بڑی طویل دعا ہوتی، کم از کم 5-7 منٹ کی دعا تو ان کی ضرور ہوتی تھی. مختصر دعا تو جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جہاں بھی دعا کرتے کئی کئی منٹ تک بس دعا میں مشغول ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے جسے اللہ نے دعا کی توفیق دے دی اسے بڑی خیر اللہ نے نصیب فرما دی بھائی. تو عموماً مسجد میں سے سب سے آخر میں نکلتے، سر نمازی تقریباً نکل چکے ہوتے بھائی. اور ایک اور ان کے سجدے میں بڑا جسم جیسے حدیث میں بھی آتا ہے بدن کو کھول کر رکھتے گئے، اور کل پرسوں ایک شاگرد بھی ان کا یہی بتلا رہا تھا، کبھی کوئی رکعت رہ جاتی جماعت میں آ کر شامل ہوئے تو ہمارے ہاں عموماً کیا کرتے ہیں، امام جیسے ہی ایک طرف سلام پھیرتا ہے جن کی رکعت باقی ہوتی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سب کا یہ معمول نہیں، وہ امام جب دونوں طرف اطمینان سے سلام ہو گیا پھر وہ کھڑے ہوتے تھے اگلی رکعت کے لیے. تو دیر سے پھر مسجد سے عموماً نکلتے، تو طاہر القادری آیا تھا تو وہ آخر میں اب مسجد سے نکلے تو دیکھا باہر بڑا مجمع لگا ہوا ہے یہی مسجد کے گیٹ کے سامنے، حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں اتنا مجمع لگا ہے، لیکن پھر جوتے پہنے چل پڑے. تو وہ دراصل طاہر القادری آیا ہوا تھا، وہ مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. طالب علموں کو ایسی چیز نظر آ جائے بس طالب علم سارے جمع ہیں جی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو والد صاحب آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترے، اب گھر کی طرف چل پڑے، مولانا عبد الرحمن صاحب کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کی طبیعت بڑی نرم تھی مولانا عبد الرحمن صاحب کی، وہ فرمانے لگے کہ حضرت یہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب. تو والد صاحب نے تھوڑی سی یوں نظر اٹھائی، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھا اور پھر عجیب جملہ فرمایا، یقیناً کچھ انہوں نے دیکھا جس پر یہ جملہ فرمایا. فرمانے لگے مجھے تو اس کے منہ سے شرک کی بدبو آ رہی ہے. یہ فرمایا اور نیچے جھک کے جوتا اتار لیا ایک دم. اب طاہر القادری کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں میرے ساتھ کوئی اس طرح کر سکتا ہے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. تو جب حضرت نے جوتا اتارا ایک دم اس کو مارنے کے لیے تو وہ ایک دم پیچھے کو گرتے گرتے بچا، کتنے قدم پیچھے چلا گیا، ٹوپی سر سے گر گئی، جوتا پاؤں سے نکل گیا. ادھر مولانا دروازہ نے فوراً حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں حضرت جانے دیں، حضرت جانے دیں، اور دوسرے ہاتھ سے طاہر القادری کو اشارہ کی کر رہے ہیں پیچھے ہٹ. تو وہ تو پہلے گرتے گرتے کئی قدم پیچھے چلا گیا تھا. تو وہ پھر وہ جو اس کے ساتھ گن مین وغیرہ تھے اور بڑی گاڑی میں آیا تھا وہ آئے، انہوں نے آ کے اس کی ٹوپی جوتی اٹھا کے اس کو لے جا کر دی، وہ پہنی اور سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر کبھی جامعہ کا رخ نہیں کیا اس نے. میرا خیال ہے کوئی 20 سال تو ہو گئے ہوں گے یا زیادہ نہ ہو گئے ہوں، پھر کبھی سوچا ہی نہیں اس نے ادھر آنے کا. اللہ، عجیب عجیب شخصیت تھی بھائی، بیان نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتی. ان کے تعویذات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی، جس کو تعویذ دیتے اس کا کام حل ہو جاتا. اور ان کو بھی میں مستقل کرامت سمجھتا ہوں، تعویذ کے ذریعے بھی یہ کام آہستہ آہستہ بنتا چلا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، بیمار ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ تعویذ دیا اگلے دن ہی بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کے تعویذ ایسے ہوتے تھے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں ان کے تعویذات کے بارے میں، کون سے عملیات تھے ان کے، بات عملیات کی نہیں، ان کے عملیات کوئی خاص نہیں تھے، بات صرف یہ تھی وہ مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے دعا کر لیتے تھے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتے تھے. اور بہت سے لوگ بھی آپ کو ملیں گے ہر شہر میں، بعض تو ان کے شاگرد بھی ملیں گے جو کہیں گے ہم نے حضرت سے عملیات سیکھے ہیں. ایسا آدمی کوئی مل جائے سمجھ جائیں کذاب ہے، اس کے اپنے عملیات کا اثر ہو وہ الگ بات ہے، لیکن حضرت ان کا تو میں نے بتایا اتنا روب تھا کہ بڑے سے بڑا افسر بھی ہوتا تھا نا اپنی ٹھیک بات کرنا بھی اس ان کے سامنے ایک عجیب اتنا روب اللہ نے دیا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی, وہ بیان کرنا مشکل ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے سیکھے. طالب علم یا عالم کا تو حضرت کے سامنے آ کر یہ کہنا کہ حضرت میرا یہ کام ہے مجھے تعویذ دے دیں, کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی, صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے تعویذ دے دیں اور سکھانا, نہ تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا, وہ تو دن رات تصنیف و تالیف میں مطالعے میں, حتیٰ کہ جن لوگوں کو مطالعے کی عادت ہوتی ہے نا خوب دن رات کرتے بھی ہوں, اگر کوئی ایسا آپ نے دیکھا بھی ہو, آپ دیکھیں گے عید کے دن وہ بھی نہیں کرتا, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ والد صاحب کے عام دنوں میں اور عید کے دن میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, وہ بھی سارا دن تصنیف و تالیف اور مطالعے میں گزرتا تھا. وقت تو ایک منٹ ضائع نہیں کرتے تھے, ایک منٹ نہیں ضائع کرتے. اور یہ جو لوگوں سے تعویذ کے لیے لوگ آتے ہیں صرف عصر سے مغرب تک, عصر سے کتنا تھوڑا وقت ہے, اس میں بھی مسجد سے سب سے آخر میں نکلتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر, اسی طرح لمبی دعا کر کے پھر آرام آرام سے آتے گھر, گھر آ کر اطمینان سے بیٹھتے, ایک کپ چائے پیتے, پھر اس کے بعد جا کر بیٹھتے, اور ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی, پھر چاہے کوئی کراچی سے آیا چاہے کوئٹہ سے آیا, بس بھائی میرا وقت ختم ہو گیا, کل آئیے. جیسے ہی اذان شروع ہو بس, یہ تھوڑے سے اس میں کتنے آدمیوں سے آدمی مل سکتا ہے؟ تو کوئی ان کے سامنے ان کو تعویذ کا کہہ نہیں سکتا, استاد تو نہیں ہے بھائی دروازہ کھول لیں, سادسا والا کوئی لڑکا تو نہیں کھڑا یہاں, چلے آئے کوئی تو مجھے بتائیے گا. تو تعویذ کہنا ان کو مشکل تھا, سکھانے کی تو تصور ہی نہ کریں. وہ شخص جو بھی اس طرح ملے معلوم ہو سمجھ جائیں کہ یہ غلط بات کر رہے, صحیح نہیں کر رہے. تعویذات میں تو اثر تھا, بہت سے لوگوں نے ہمیں وفات کے بعد بتایا, بہت بہت زیادہ لوگوں نے, کہ ہم حضرت کے پاس آتے تھے جان بوجھ کر ہم کوئی غلطی کرتے تھے تاکہ ہمیں حضرت ڈانٹ دے, حضرت سے ملنے آتے تھے مقصد تعویذ لینا نہیں ہوتا تھا, ہم حضرت کی ڈانٹ لینے آتے تھے کسی طرح, جان کر کوئی غلطی کرتے ہو حضرت کی طبیعت تو جلالی تھی فوراً ڈانٹ دیتے سخت, کہتے ہیں حضرت ہمیں ڈانٹ دیتے فوراً ہمارا کام حل ہو جاتا تھا, فوراً جو بھی مشکل ہوتی اللہ حل فرما دیتے. یہ واقعہ میں بہت کم ہی کہیں ذکر کرتا. ایک دن ایک شخص کے پاس اتفاقاً بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ واقعہ اسی طرح ان کو ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حضرت ہمیں ہم صرف ڈانٹ آتے تھے جان بوجھ کر غلطی کرتے تاکہ ہمیں ڈانٹیں, حضرت ڈانٹ دیتے ہمارا کام حل ہو جاتا. اس کو میں نے یہ بات سنائی ایک دم وہ اتنا حیران, جیسے چہرے پر حیرت نہیں آ جاتی, کہنے لگا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے کہا کیسے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے ایک مدرسہ بنایا تھا بنات کا, بڑی زبردست بلڈنگ بنائی اور اس میں بڑے بہترین انتظامات تھے, ایک استانی کو ہم نے اس کا انچارج بنا دیا اور تنخواہ وغیرہ اس کو دیتے, وہ سارے مدرسہ وہ چلاتی ہمارے لیے. کچھ عرصے کے بعد کسی بات پر ہماری اس سے ناراضگی آ گئی, ہم نے اس سے کہا کہ بس اب آپ کل سے نہ آئیں, بس اپنا حساب وغیرہ کر لیں, جو پیسے بنتے ہیں آپ کے وہ لے لیں اور بس. وہ کہنے لگی کیوں کل سے نہ ہو, یہ مدرسہ تو میرا ہے, تم کون لوگ ہو میرے مدرسے میں دخل لینے والے, قبضہ کر کے بیٹھ گئی. اب ہم پریشان ہیں, اب آدمی ہوتا ہے اس کو آدمی مار لیتا ہے, عورت کو تو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر اور نہیں مصیبت بن جائے گی, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو بڑی اس کی منت سماجت کی, ہر طریقے سے سفارشیں لوگوں سے کروائیں، منتیں کروائیں، ہر طریقہ آزما لیا، وہ کہتی ہیں نہیں یہ مدرسہ میرا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں. تو یار مدرسہ کسی کو مل جائے کون چھوڑتا ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گی. آخر تھک ہار کر عرصے تک کوششیں کرتے رہے کرتے رہے، کوئی صورت نہیں. ہماری ادھر نیندیں اڑ گئیں کہ ہمارا سالوں کی محنت سارا کچھ اس ختم کر دیے. تو حضرت کے پاس ہم آئے تو آ کر بتلایا حضرت کو کہ جی اس اس طرح مسئلہ ہوا ہے، اور ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ وہ استانی چھوڑ کر چلی جائے وہاں سے. تو حضرت ایک دم جلال میں آ گئی، بھائی تم چاہتے ہو، اللہ نے ایک شخص کا ایک جگہ وہ آئی ہے، یقیناً اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی، ملازمت کرتی ہے، تنخواہ کے لیے اپنے خرچے پورے کرتی ہے، تو میں تمہیں ایسا تعویذ دوں کہ اس کا رزق بند ہو جائے؟ بھائی میں ایسا تعویذ نہیں دے سکتا. اور خوب ہمیں ڈانٹا اور ڈانٹ کر ہمیں نکال دیا. تو ہم واپس آ گئے، اور آج تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت نے ہمارا کام نہیں کیا، ہمارا کام نہیں کیا. لیکن اب آپ نے یہ بات سنائی ہے تو مجھے یاد آیا کہ حضرت نے سے گھر سے جس دن ہم آئے تھے اگلے دن وہ استانی خاموشی سے مدرسہ چھوڑ کے چلی گئی، پھر کبھی نہیں آئی. ایک آدمی آیا وفات کے بعد ملا، کوئی بہت بڑا سرکاری افسر تھا، کوئی 20th-21st grade کا بہت بڑا افسر. تو ان لوگوں کا تو دماغ بھی آسمان پر ہوتا ہے پھر بھائی. تو وہ کہنے لگا کہ میرے کان میں کوئی تکلیف وغیرہ ہوئی تھی، ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا لیکن سماعت کم ہوتے ہوتے ایک کان کی بالکل ختم ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے کہا اس کا میڈیکل ہمارے پاس علاج نہیں ہے، کسی اللہ والے سے جا کر دعا کروائیں تو ٹھیک ہو جائے، ورنہ کوئی علاج نہیں ہے. تو کرتے کرتے کس نے مجھے حضرت کا بتایا. اب کہتے ہیں میں آیا، میں تو حضرت کو جانتا ہی نہیں تھا، پہچانتا ہی نہیں تھا. وہ میں نے کہا کوئی مولوی صاحب ہیں جا کر میں مل لیتا ہوں بس. کہتے ہیں وہ نماز سے آ رہے تھے، میں راستے میں کھڑا ہوا اور ان سے ملا، میں نے انہیں کہا تکلیف بتائی. یہ والد صاحب کی وفات سے کوئی 2 دن پہلے کا صرف واقعہ ہے. میں نے تکلیف بتائی، انہوں نے کہا بھائی میں خود بیمار ہوں، دل وغیرہ کی تکلیف ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں. انہوں نے میں نے کہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے، کہتے ہیں اچھا چلو میں دعا کرتا ہوں اور میں بیمار ہوں میں نہیں مل سکتا. حضرت یہ کہہ کے چل پڑے، میں پھر پیچھے 2 قدم چل کے پہنچا. میں نے پھر کہا کہ حضرت کوئی تعویذ وغیرہ یا کچھ دے. پھر کہا بھائی میں نے آپ کو کہا نہیں میں بیمار ہوں. بھائی پھر چل پڑے یہ کہہ کے غصے سے. میں پھر 2-3 قدم پھر پیچھے چلا حضرت، حضرت ایک دم مڑے اور کان پر میرے جو ہے نا ایک زوردار تھپڑ لگایا. میرا تو دماغ گھوم گیا میرے ساتھ کہ مولوی صاحب ہو کے مجھے تھپڑ کوئی مارے، عام افسر نہیں میرے سامنے بات کر سکتا. میرا تو غصے کی وجہ سے اتنا برا حال، میں نکل آیا وہاں سے. عصر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، غصے میں اور دل میں کڑ رہا ہوں. مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد بھی اسی طرح حالت ہے، غصہ نہیں ختم ہو رہا میرا. عشاء کے قریب اچانک میری توجہ ہوئی کہ کان تو میرا ٹھیک ہو چکا ہے، مجھے تو سنائی دے رہا ہے. اب دل میں غصے کے بجائے محبت اور عقیدت آ گئی بہت زیادہ، اور میں نے کہا کہ کل جا کے میں حضرت سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں تھا ادب وغیرہ کا، غلطی ہوئی مجھ سے. تو اگلے دن آنا تھا، کوئی 1-2 کام پڑ گئے، میں نہیں آ سکا. اس سے اگلے دن میں آیا تو پتہ چلا حضرت کا 1 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. مجھے خود بتایا کسی نے، اپنے کسی مریض کو لے کر آئے، کہتے ہیں اس کی بینائی ختم آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی. ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا، ڈاکٹروں نے کہا یہ جو بیماری ہے میڈیکل میں اس بیماری کا علاج ہے ہی نہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا آج تک ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج ہی نہیں ہے، بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہوتے ہوتے بینائی بالکل ختم ہو گئی، بالکل نابینا مریض ہے. کہتے ہیں کہ پھر حضرت کا کس نے بتایا، ہم ان کے پاس لے کر آئے، تو بتایا حضرت کو آ کر کے اس طرح یہ بیمار اور بینائی بالکل ختم ہو گئی، اب نظر کچھ بھی نہیں آتا. تو کہتے ہیں حضرت نے وہ مریض سے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے کرو، اس نے ہاتھ آگے کیا، حضرت نے کچھ پڑھ کر ان ہاتھوں پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اب اپنے چہرے پر آنکھوں پر پھیر لو. کہتے ہیں اس نے وہ ہاتھ چہرے اور آنکھوں پر پھیرے، اسی وقت بینائی واپس آ گئی. اب نکلے کمرے سے باہر، اور لوگ بھی کھڑے ہیں، سارے ملنے کے انتظار میں کھڑے ہیں ملنے کے لیے. تو سارے حیران ہو کر ہم سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ ابھی آپ اس کو یہ نابینا نہیں تھا، آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے تھے، اب یہ خود چلتا ہوا آ رہا ہے. تو ہم کو بھی ہم نے بتایا کہ اس طرح پیش ہے، واقعی نابینا تھا. اور تو ان کی شخصیت عجیب تھی بھائی، عجیب. چلیے بس بھائی، پھر باقی پھر کبھی انشاءاللہ. بس ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں. وہ حدیث میں کس طرح آتا ہے، ہاں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، کچھ اس طرح حدیث ہے، ذہن میں نہیں ہے پوری. پھر وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، بہت سی ایسی چیزیں سنتا ہے جسے عام آدمی نہیں سن سکتا. سمجھ میں آیا؟ بہت سے معاملات اللہ اس کو پہلے سے ہی دکھا دیتے ہیں، پہلے سے ہی اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر نقصان ہے، یہ اس میں یہ آگے آئے گی تکلیف آئے گی. تو بس تقوی کو اختیار کرو بھائی، تقوی کو، تقوی کو اختیار کرو. سمجھ میں آئے؟ اور عاجزی ان کی کتنی، انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، جلال تھا لیکن آج بھی دیکھتا ہے انسان تو حیران رہ جاتا ہے. طلباء نے بعض نے بتایا، کہتے ہیں سبق میں ہمیں کہنے لگے، طلباء کو عموماً یہ کہتے تھے آپ سب اولیاء اللہ ہیں بھائی، اور پھر فرمانے لگے آپ سب جنت میں جائیں گے بھائی، سب آپ سب جنت میں جائیں گے. اور اب مجھے وہ لفظ یاد نہیں، وہ انہوں نے تو بڑے پیارے انداز میں سنایا تھا جس نے طالب علم، تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے بھائی یہ تو وہ میرے وہ غریب اور مسکین طلباء ہیں جو قال اللہ تعالی رسول پڑھتے تھے، سب جنت میں جائیں. اور ہم کہیں گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے بھائی، ہم کہیں گے ہم ان کے استاد ہیں، یعنی ہم بھی، میں بھی تمہارے واسطے سے جاؤں گا، میں کہوں گا جب میرے شاگرد جا رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے، میں تو ان کا استاد ہوں، مجھے بھی جانے دیا جائے. اور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم کہیں گے ہم ان کے استاد ہیں. اللہ، درس ترمذی کی دعا ہوتی تھی سال کے، ویسے تو روزانہ دعا ہوتی سال کے آخر میں، جب ختم ترمذی ہوتا کوئی آدھے سے پونے گھنٹے کی دعا ہوتی تھی، اور ایسی دعا آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی بھائی. اس دعا میں اتنی چیخو پکار، اتنا رونا ہوتا کہ یہ دارالحدیث، یہ جو اس وقت سادسہ کی درسگاہ ہے، یہ تھا دارالحدیث، اور لوگ بھی آئے ہوتے، یہ آخر تک بھرا ہوتا تھا. اتنی چیخو پکار، اتنا رونا، ایک بڑا ہولناک سا منظر ہوتا تھا، سارے چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جب دعا ختم ہونے والی ہوتی آہستہ آہستہ چیخیں اور رونا کم ہوتا چلا جاتا، کم ہوتے ہوتے بس ہلکی دبی دبی سسکیوں کی اور رونے کی ہلکی ہلکی آواز کبھی آتی، تو آخر میں پھر فرماتے کہ بھائی آپ حضرات کو میں نے کبھی ڈانٹا ہوگا، کبھی آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہوں گے، تو للہ و فی اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ جملہ جیسے ہی کہتے تھے للہ و فی اللہ مجھے معاف کر دینا، پھر ایک دم چیخیں شروع ہو جاتی، سارے طلباء چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیتے کہ استاد ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ اور عجیب، اس کمرے سے دعا کے بعد جو بھی نکل رہا ہوتا تھا، ساتھ میں بھی پیچھے دعا میں شریک ہوتا، تو وہ نکلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے بعض، تو جس کے سے بھی بات سنتے یہی بات ان کی زبان پر ہوتی آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ آج تو ہماری دعا ضرور قبول ہو گئی، آج تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہو گئیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جب انسان اللہ سے مانگے اس کو یہ یقین ہو کہ وہ اس کی دعا قبول ہو رہی، تو وہ ایک ایسی کیفیت بنا دیتے تھے کہ جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جس سال ان کا انتقال ہوا ہم ان سے شرع عقائد پڑھ رہے تھے، وہ کسی طالب علم کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ انگوٹھی پہنے، کسی کے ہاتھ پر انگوٹھی دیکھ لیتے تو بہت سخت ڈانٹتے، یا کسی نے سر پر رومال زینت کے لیے ڈالا ہوتا بہت سخت ڈانٹتے تھے۔ فرماتے علمی زینت اختیار کرو، علمی زینت۔ تو اسی طرح سبق میں اگر کوئی جمائی لیتا تو بڑا سخت ڈانٹتے، بڑا ناراض ہوتے۔ تو ہمارا سبق ہو رہا تھا، ایک طالب علم، ان کا انداز عجیب ہوتا تھا، انسان کانپ جاتا تھا ان کا انداز سن کے۔ کہیں ایک طالب علم نے جمائی لی، حضرت کی نظر پڑ گئی، تو ایک دم فرمایا بھئی جمائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ پھر عجیب جملہ فرمایا بھئی اب میں کسے سبق پر پڑھاؤں، تمہارے اندر تو شیطان چلا گیا ہے۔ اب ہم سارے حیران، یہ کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر شیطان چلا گیا؟ تو آگے فرمانے لگے بھائی مجھے کیا پتا، میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی ہر بات سچی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو جمائی لے اور منہ پر ہاتھ نہ رکھے اس کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ عجیب ان کا انداز ہوتا تھا، عجیب انداز۔ چلیے جی، اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھائی۔